بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ارشاد فرماتے ہیں ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكري. انسان کو اپنے چونکہ عبادت وغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے پیچھے آیا تھا کہ عبادتیں جو ہے وہ صرف ظاہری ایک شکل ہے اور صورت ہے یا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی, اس کے اندر روح جو ہے وہ اخلاص کے ذریعے سے آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ دل کے لیے نفع جو حاصل ہوتا ہے دل کو, جس کو کہتے ہیں نماز عبادتوں میں دھیان ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جائے, تو یہ چیزیں جو دل کو حاصل ہوتی ہیں اس کے لیے فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے, دو چیزوں کی ضرورت ہے. ما نفع القلب شیئن, دل کے لیے کوئی چیز اتنی زیادہ نافع نہیں ہوتی جتنی عزلت یدخل بها میدان فکری, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تنہائی کا موقع دے دیں. عزلہ تنہائی, کوئی کسی چیز کی کوئی یعنی لوگوں سے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, انسان اپنی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ 24 گھنٹے میں کوئی حصہ ہو, چاہے سال میں کچھ دن ہوں, بہرحال کوئی بھی ایسا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو اتنی مہلت ملی ہے کہ اچھا اس کو ان گھنٹوں میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بالکل تنہائی میں بیٹھا ہے. لیکن تنہائی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ رکھنے کی اس کو توفیق حاصل ہوئی ہو. اب جتنا زیادہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے گا, توجہ کرے گا, چاہے وہ عبادات کے ذریعے سے ہو, تلاوت کے ذریعے سے, لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے آگے ایک تو ہوتا ہے کہ ذکر لسانی ہم نے پڑھا تھا, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے کہ دل اللہ کی جانب متوجہ رہے, چاہے وہ ظاہری اذکار کے ساتھ ہو یا صرف مراقبات کے ذریعے سے ہو کہ صرف دھیان اللہ کی طرف لگا کر انسان بیٹھا ہوا ہے. تو اس چیز میں انسان جتنا وقت لگائے گا فرماتے ہیں دل کے لیے وہ چیز بہت زیادہ نافع ہوتی ہے, تنہائی کا کچھ وقت ہو اور دھیان اللہ کی طرف انسان لگا کر اور دل کو اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے. احالتک الاعمال علی وجود الفراغ من رعونات النفس, اعمال کو فارغ وقت ملنے کے انتظار کے لیے مؤخر کرنا یہ بھی نفس کے دھوکوں میں سے ہے. انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ اچھا مجھے کرنا تو ہے, بہت تلاوت کرنی ہے, مجھے بہت سارے یہ چیزیں کرنی ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ اچھا ہمارے فلاں مشائخ تھے وہ یہ کیا کرتے تھے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے, اتنی مصروف زندگی, ان مصروف زندگی میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, اور بڑے بڑے عجیب عجیب مجاہدات لوگوں کے ملتے ہیں. حالانکہ بعض وہ حضرات ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک میدان میں مشہور ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ صرف علمی اعتبار سے تھے, قاضی ہونے کے لحاظ سے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے علمی میدان میں, فقہ کے میدان میں, لیکن وہ تو اس میں مشہور ہو گئے اس لیے کہ وہ ان کا کام کا میدان زیادہ وہ نظر آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا میدان فقہ نظر آیا تو لوگ سمجھے کہ اچھا وہ اس میدان کے تھے, اس میدان میں تو تھے وہ, انہوں نے امت کے لیے بڑے احسانات کیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں تھیں وہ تو تھیں, یعنی عبادات ہیں اور اللہ والوں سے تعلق ہے, وہ خود بھی بیعت ہوئے تھے اور اصلاح تعلق قائم کیا تھا اپنے بڑوں سے اس زمانے میں, جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے انہوں نے تعلق قائم کیا تھا. تو بہرحال یہ مصروف زندگیوں کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا. تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے انسان اگر سوچتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس انتظار میں نہ رہو کہ ہاں جب میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں گا پھر میں یہ کام کروں گا, فلانی چیز ختم ہو جائے گی پھر میں یہ کروں گا. تو احالتک الاعمال علی وجود الفراغ, فارغ وقت کے انتظار میں اعمال کو مؤخر کرنا, ملتوی کرنا کہ اچھا ہم بعد میں اس کے بعد شروع کر دوں گا, لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بعد میں یہ کروں گا, اس وقت تک کچھ اور کوئی کام آ جاتا ہے, اچھا اچھا ٹھیک ہے اس سے فارغ ہو جاؤں گا پھر کروں گا. بعض لوگ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بڑھتے 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 ریٹائرمنٹ آ جائے گا پھر کر لوں گا. تو یہ سب چیزیں جو فرماتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے, یہ سب دھوکہ ہے. جس مصروفیت میں اللہ نے رکھا ہے اسی کے ہوتے ہوئے جو کر سکتے وہ کر لو, ابھی کر لو. یہ نہیں کہ اچھا اس کے بعد اور اس کے بعد, ورنہ وہ کبھی آتا نہیں ہے. آگے اسی سے قریب قریب بات فرماتے ہیں, لا تطلب منه ان يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو ارادك لاستعملك من غير اخراج. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ مانگو, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہ کرو, یہ دعا نہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایک حالت سے نکال دیں تاکہ تم دوسرے کام میں لگ سکو. وہی پیچھے والی بات کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے, ایک ہوتا ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ بس یہ کام میرا ختم ہو جائے تاکہ میں آگے پھر اپنا وقت زیادہ لگا سکوں تلاوتوں میں, نوافل میں, عبادتوں میں, یا فلاں کوئی اچھے دینی کام میں. فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگو. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اس کی قدرت پہ اعتماد رکھو. اگر فارغ ہونے کے بعد اس کام کو کر سکتے ہو تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ قدرت دے سکتا ہے کرنے کی. تو یہ نہ کہو کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ میں کروں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یا اللہ میں فلانا کام کر لوں. اسباب تو اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اب انسان ہو سکتا ہے دعا کرے کہ بس یہ میری چیز ختم ہو جائے, میری ذمہ داری میرے اوپر سے ہٹ جائے تاکہ میں وہ کام کروں, اور یہ ذمہ داری ہٹے گی تو کیا پتہ کہ پھر اس کام کی توفیق نہ ہو. تو اس لیے مانگنا ہے تو جو چیز مانگنی ہے وہ مانگو, جو چیز ختم کرنی ہے اس کو نہ مانگو کہ اچھا یہ ختم ہو جائے تاکہ میں یہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی فلانی چیز عطا کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے حقوق زیادہ ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, جب یہ چیزیں زیادہ ہیں تو پھر یہ بعض لوگوں کا خاص طور پہ اس میدان میں ہمارے مشائخ سے جو رابطہ ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں اور حقوق زیادہ ہیں تو ہم اصلاح نفس نہیں کرا سکتے. یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کسی کے لیے بند نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذمے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں تو وہ حقوق اور ذمہ داریاں اس کو اللہ تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہیں, وہ کام بھی چلتا رہے گا, یہ کام بھی چلتا رہے گا. اس لیے فرماتے ہیں لا تطلب منه, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرو, یہ مطالبہ نہ کرو کہ وہ تمہیں کسی ایک حالت سے نکال دیں تاکہ دوسرے کام میں تمہیں استعمال کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس حالت کے ہوتے ہوئے ہی, اس حالت سے نکالے بغیر ہی اس کام میں اللہ تعالیٰ لگا سکتے ہیں. لا تترقب فراغ الاغیار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. اس بات کا انتظار نہ کرو, اسی سے متعلق قریب قریب بات ہے, اس کا انتظار نہ کرو کہ اغیار کہتے ہیں اللہ کی طرف دھیان لگانے والی جو بھی چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزیں جو دوسری ہیں ان چیزوں سے ذہن خالی ہو جائے اور انسان کی مصروفیات خالی ہو جائیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسری چیزیں ان کے ختم ہونے کا اور ان سے فارغ ہونے کا کبھی انتظار نہ کرو. انسان کی ذمہ داریاں اور کام کبھی ختم نہیں ہوتے, وہی پیچھے والی بات کہ ان کاموں کے ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو. اور اس کو بھی یہ سوچو کہ اچھا, جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اور اس کا تذکرہ آیا تھا کہ یہ بھی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان ذمہ داریوں کو بھی یہ سمجھ لے کہ اچھے بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اب مثلاً کوئی شخص کما رہا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کمائے گا کہ یا اللہ میرا مقصد کوئی دنیا جمع کرنا نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ اللہ تیری طرف سے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کما رہا ہوں. اب وہ اس کا کمانا بھی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ بھی اس کے لیے ذکر اللہ بن جائے گا, اللہ سے غفلت کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور اسی طرح کل بھی بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص دکان جاتا ہے کوئی چیز خریدنے تو وہ چیز بھی اس کے لیے مزید ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے انسان, وہ چیزوں کو بھی, بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب دعا ہے, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, دل میں آنے والے وساوس یا اللہ وہ بھی تیری یاد کا ذریعہ بنا دے. اس میں بھی انسان یہ سوچے, کبھی وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, یہ سوچے یا اللہ تیری قدرت کیسی ہے کہ مجھے خود اپنے آپ پر اتنا قابو نہیں ہے, تیری طرف سے دل میں آنے والے خیالات ہیں اور میں کتنا کمزور ہوں. اپنی ان چیزوں کو بھی اللہ کی طرف دھیان کا ذریعہ بنا لے تو یہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ہر چیز میں انسان اسی کو استعمال کر لے, اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا لے اس کو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنے کام میں لگے رہو. ما توقف مطلب انت طالبه بربك ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. کبھی انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے, چاہے شیطانی خیال کہہ لیں, نفس کا خیال کہہ لیں, خیال یہ ہوتا ہے کہ ہاں نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں. عام طور سے شیطانی ہوتا ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ تو آسان ہے, اچھا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. تو اس طرح کا جب خیال ہوگا تو رکاوٹ آ جاتی ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے, ہمیشہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ غلطی کیوں کی. ورنہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جرم کرتے رہتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بڑی بڑی ظالم حکومتیں اور حکومت پر رہیں اور ان پر کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اللہ والوں کی طرف سے کبھی چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور کوئی مواخذہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب امتحان کا وقت آیا کہ اچھا اہل مکہ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, امتحان لیں. حالانکہ وہ جانتے تھے, پھر بھی چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, امتحان لیتے ہیں. امتحان کیسے لیں, ان کو تو آتا ہی نہیں تھا. تو یہود وغیرہ جو اہل علم تھے ان سے جا کر سوال کیا کہ کیسے ان کا امتحان لیں, کوئی سوالات تو ہمیں سکھا دو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ سوالات کر لو, یہ سوالات کر لو, اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ لو, ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ لو, ان کے بارے میں, روح کے بارے میں پوچھ لو, یہ سوالات کر لو. یہ سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ انہوں نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں, کتابیں ہیں نہیں, اگر نبی نہیں ہوں گے تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے. تو اہل مکہ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لاتے ہی تھے, ٹھیک ہے کل میں بتا دوں گا, اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, ان سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ سے گویا وہ معلوم کر کے پھر بتا دیں گے, تو کل میں بتا دوں گا. اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے, حالانکہ یہاں پر معاملہ کیا تھا, اتنا ہی تھا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, کوئی گناہ کا کام نہیں تھا. اور یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اچھا وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, تو ایسے موقع پر تو یا اللہ ان کو سچا ثابت فرما دیں, اس لیے کہ آپ ہی کے لیے آپ کی دین کی اشاعت کر رہے ہیں اور آپ کا دین پہنچا رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں. نہیں نہیں انشاءاللہ کیوں نہیں کہا, وہی رک گئی. یہ انبیاء کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی ہے, کون کس مقام کا ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اب چاہے وہ سچا جانے جھوٹے جانے وہ تو ان کا معاملہ ہے, لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. ابھی تک تو قرآن کی آیت بھی نہیں آئی تھی, انشاءاللہ کے احکام بھی نہیں آئے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا, جس کے نتیجے میں کئی دنوں تک تقریباً 15 دن تک وہی موقوف رہی, وہی کا سلسلہ رک گیا. اب ظاہر ہے یہ وقت کتنا مشکل میں گزرا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے سچ و جھوٹ دیکھنا چاہ رہے تھے, دیکھا جھوٹا معلوم ہو گئے. اب ظاہر ہے اس وقت دعائیں بھی ہو رہی ہیں, پریشانی بھی ہو رہی ہے, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہتے تھے, ان کا آنا رک گیا. اب جب آتے ہیں تو پہلی بات ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. تو یہ انبیاء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملہ کی چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو اس پر کبھی مواخذہ ہو جاتا ہے, کوئی پکڑا جاتی ہے. اور اسی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غلط کام ہو گیا اور کچھ بھی نہیں نظر آتا ہمیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اچھا ٹھیک ہے اتنی بری چیز نہیں ہے. کبھی کبھی یہ شیطان جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ اتنی بری چیز نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنوں کے ساتھ, جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, جو اپنے نہیں ہی ہوتے. ہمارا انسانوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اپنوں کے ساتھ کوئی اگر ایسا کام کرے گا تو اس کو کہیں گے دیکھو تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب باہر کا کوئی شخص ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بیچارہ باہر کا ہے اس کو رہنے دو, اس کو ہم نہیں کہتے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام میں کر سکتا ہوں, اور جب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رکاوٹ آ جاتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر وہی میں کر سکتا ہوں والی بات آ گئی ہے. اور جب یہ سوچتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تو میں کر لوں گا, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تو یہ کام ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مقصد انسان حاصل کرنا چاہے اور اس میں اپنے رب سے اعتماد و اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوت سے یہ کام ہو جائے گا, یہی ہمیں سکھایا گیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ کوئی بھی بڑا سے بڑا کام بھی مشکل کام نہیں ہوتا, بڑا سے بڑا کام بھی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن ولا تیسر مطلب, اور کوئی بھی ایسا مقصد جس میں انسان یہ سوچے کہ میں کر لوں گا تو اس میں آسانی اور سہولت نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی. اتنا آسان سا کام تھا لیکن رکاوٹ پیش آ گئی, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سوچا تھا ہم کر لیں گے تو پھر رکاوٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری, عمارت, اس طرح کے مسائل جب پیش آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مطالبہ کرتا تھا کسی بھی طریقے سے کہ اچھا مجھے فلانی جگہ کی ذمہ داری, یہ عمارت دے دیجئے, یہ کر دیجئے, گورنر بنا دیجئے, فرماتے ہیں کبھی بھی نہیں. ان اخوانکم عندنا, سب سے بڑا خائن وہ سمجھا جائے گا جو خود مطالبہ کرے پھر ہم اس کو اس جگہ کے ذمہ دار بنا دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذمہ داری کسی طرح کی اگر وہ خود مانگتا ہے اور اس کو دی جاتی ہے, انک ان اعطیتھا عن مسألۃ, اگر مانگ کر ذمہ داری دی گئی تو پھر تمہارے حوالے, اور تمہارے حوالے تو تمہاری طاقت ہی کیا ہے, اس میں مدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی. اور اگر وہ ان اعطیتھا من غیر مسألۃ, مانگا نہیں تھا دے دیا گیا, نہیں تمہیں یہ کرنا ہے, یہ کام ذمہ داری ہے کرنا ہے, اگر دے دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ہوتی ہے, اس میں مدد بھی آتی ہے. من علامات النجح فی النہایات اور رجوع الی اللہ فی البدایات, انتہا میں کامیابی کی علامتوں میں یہ بات ہے, انتہا میں کامیابی کی یہ علامت ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہو. یعنی انسان زندگی کے اخیر میں جب کسی کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے, فتوحات دی ہیں, جو بھی ان سے کام لے رہے ہیں, تو یہ اس کا اگر ہم شروع زندگی دیکھیں تو اس وقت کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے. اگر شروع کے حالات ان کے اچھے ہی گزرے ہیں, ان کی زندگی اچھی گزری ہے, اور اللہ تعالیٰ یعنی عبادتوں میں ان چیزوں میں انہوں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں, تو شروع زندگی میں اگر اعمال کیے, محنت کی, کوشش کی, تو یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ اخیری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کام لیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں شروع ہی سے پہچانے جاتے ہیں کہ یعنی ٹھیک ہے, علم بھی ہے, عمل بھی ہے, محنت بھی ہے, یہ چیزیں ہیں, تو ایک اچھی علامت ہے. علامت اور دلیل میں فرق ہوتا ہے, تو اس لیے اپنے بارے میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اچھا اب میں تو اچھا ہی آگے جا کے اچھا بننے والا ہوں. دلیل نہیں ہے, دلیل ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ تو پکی بات ہے, علامت ہے, لیکن انسان کی حالت کبھی بھی بدل سکتی ہے, کبھی بھی بدل سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ انسان ڈرتا رہے, اللہ سے مانگتا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی علامت دی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا رہے, یہ عجب کہیں نہ آ جائے, ورنہ تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. تو من علامات النجح فی النہایات, انتہا میں کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ابتدائی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا انسان کو توفیق ملتی رہے, رجوع کی اور عبادتوں کی توفیق ملتی رہے. اسی وجہ سے تعلیم میں آیا تھا, حضرت صبح کی تعلیم میں بھی آیا تھا کہ شروع کے انسان کے جب مشائخ کو شروع دور میں جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, وہ مشہور مقولہ بھی ہے مشائخ کا کہ جو ہماری ابتدا کو دیکھے وہ تو کامیاب ہو سکتا ہے, جو انتہا کو دیکھے وہ ناکام. اسے کہ انتہا میں فتوحات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس وقت مجاہدات اور محنتیں تو بیچاروں سے ہو نہیں سکتی, لیکن ظاہر ہے وہ تو شروع دور میں جو محنتیں کرتے رہے پوری زندگی, اب جب اخیری عمر آ گئی, معذوری آ گئی, اب وہ محنتیں نہیں رہیں, اللہ تعالیٰ کے رستے عطائیں بھی بڑھ گئیں, تو وہ دیکھتے ہیں اچھا دیکھو زیادہ کچھ کر تو نہیں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں کتنی ہیں اور قبولیت کتنی ہے. لیکن وہ شروع دور کے مجاہدوں کی بات تھی, وہ شروع دور کے محنتوں کی بات تھی. من علامات النجح فی النہایات, انتہا میں کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ابتدائی جو زندگی کے اور عمر کے جو شروع کے حصے ہیں, ابتدائی حصے ہیں, ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پہ یہ لفظ ایک استعمال فرمایا, اواب, اواب کا لفظ, اللہ کی طرف آب یا اوبو کے معنی رجوع کرنا, یہ رجوع الی اللہ, رجوع الی اللہ کے جو الفاظ ہیں یہی اواب, آب یا اوبو اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو قرآن کریم میں آج ہی اس میں سورہ قاف کے اندر آیا تھا, لکلی کیا ہے اواب کا لفظ سورہ قاف میں, بہرحال قرآن کریم میں لفظ اواب اگر ہم دیکھیں نام کے اعتبار سے تو تین حضرات کے لیے لفظ اواب استعمال ہوا ہے. ایک عجیب بات ہے, تین حضرات کے لیے لفظ اواب استعمال ہوا ہے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, نعم العبد انہ اواب, نعم العبد انہ اواب, اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ایوب علیہ السلام, ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. پہلے دونوں حضرات جو ہیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام, اس میں مشہور ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت, بادشاہت, اس طرح کی چیزیں بہت دی تھیں. داؤد علیہ السلام کو یہ بادشاہت دی تھی, سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی, تو ان کے لیے لفظ اواب استعمال کیا, گویا کہ نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہوں, نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے, اللہ کی طرف رجوع, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, یہ صفتیں ان کی قائم رہیں. اور ایوب علیہ الصلاۃ والسلام معروف ہیں, بیماری, صبر, صبر ایوب مشہور ہے, تو چاہے انسان نعمتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہو، چاہے تکلیفوں کے اعتبار سے سخت تکلیفوں میں ہو، اواب ہونا یہ انسان کے اندر ایک اچھی صفت ہے. اور انہوں نے یعنی یہ بھی دکھا دیا انبیاء علیہ السلام نے کہ تکلیف کا موقع ہو تب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، خوشی کا موقع ہو تب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایک شکر ہے ایک صبر ہے، کوئی موقع بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل نہ رہے. من اشرقت بدایته اشرقت نہایته، جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی انتہا روشن ہوتی ہے، جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے انتہا بھی روشن ہوتی ہے. ابتدا روشن کیسے ہوگی؟ وہی کہ انسان محنت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر محنت کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں جو آتا ہے کہ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، کہ جوانی کا زمانہ جو ہے جس وقت انسان کو ہر طرح کی اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ نفس کا بھی غلبہ ہوتا ہے شیطان کا بھی غلبہ ہوتا ہے، تو ان ایام میں جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کسی کی ابتدا روشن ہے تو اس کی انتہا بھی روشن ہوگی. تو انتہا کی روشن روشنی انتہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انتہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و توفیق اعمال صالحہ کی، اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسان شروع سے اس کام میں لگا رہے. یہ عام حالات کی بات چل رہی ہے، عام حالات کی بات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ رہا ہے عام انسانوں کے ساتھ کہ شروع سے انسان لگا رہے لگا رہے لگا رہے. جیسے قرآن میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لگا دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، عام طریقہ یہی ہے. لیکن کبھی کبھی اسے کہہ رہا ہوں کہ یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے حالات زندگی ایسے نظر آئیں گے کہ شروع دور ان کا اچھا نہیں گزرا، لیکن اشرقت نہایت ہوں، ایسے بہت سے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو ڈاکو تھا لیکن وہاں سے نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دے دیے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہیں، عابد الحرمین کہلاتے تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ تو ڈاکو تھے، لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے. سفر میں کسی علاقے وہاں سے گزرتے تھے تو اچھا نہیں یہاں سے نہیں گزرنا، یہاں بہت مشہور ڈاکو رہتا ہے فضیل نام کا، اس سے بچ کر رہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہوئے، ہمارے مشائخ کے سلسلے میں ایک اونچا مقام رکھنے والے. اور بھی بہت سے مشائخ اس طرح کے گزرے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا تھا، تجارت میں تھے اگرچہ ان کے حالات میں بہت زیادہ، لیکن نہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں لگے رہتے تھے. وہ ایک کوئی آئے تھے کہا کہ آپ کی موت کیسے آئے گی، وہ واقعہ بتایا تھا میں نے، تو بس یہ بات ان کے لیے عبرت کا سبب بن گئی اور توبہ کر لی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کے شروع کا دور جو تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں گزرا، اور 15 شعبان تھی اور ان کی پھر انہوں نے خواب دیکھا، مشہور واقعہ ہے. تو اس طرح کے واقعے خود عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی واقعات، ان کے شروع کے جوانی کا دور تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا ان کا، لیکن بعد میں پھر ایک واقعہ پیش آیا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا اچانک سے ان کی حالت بدل گئی. لیکن پھر جب حالت بدلی تو دونوں میں سے جو بھی ہو، شروع سے انسان کام میں لگا رہے یا اچانک سے اللہ کی طرح کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آ جائے، دونوں میں سے جو بھی صورت ہو، اس کے بعد جب حالت بدل گئی تو پھر کام میں محنت سے لگے رہنا یہ شرط ہے. ان حضرات کے واقعات میں یہ چیز ضرور ملے گی کہ ٹھیک ہے کوئی واقعہ پیش آیا جس سے ان کی زندگی بدل گئی، وہ سب ہوا، لیکن پھر لگے رہے کام میں، پھر لگے رہے، پھر یہ نہیں کہ اچھا چلو اب تو ہو گیا، نہیں، پھر لگے رہے کام میں. جیسے انسان کو ایک محنت کرتے کرتے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ محنت اور مجاہدہ کرتے رہے، مجاہدے کا دور پھر چلتا رہا ان کا. من اشرقت بدایته، جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی روشن ہوتی ہے. ہمارے جتنے مشائخ کے حال دیکھیں گے تقریباً ہمیں ان کے حالات زندگی جہاں ملتے ہیں تو یہی ملے گا کہ مجاہدہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا. تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب. انسان کو شوق ہوتا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ معلوم کرے، شوق ہوتا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ معلوم کر لے. ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے مجھے پتہ چل جائے، قبر میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتہ چل جائے، کشف کہتے ہیں یہ، اس طرح کی چیزیں انسان کو شوق ہوتا ہے. کبھی نہ ہو تو اچھی بات ہے، کبھی انسان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا یہ معلوم ہو جائے، میں مراقبہ کر لوں اور مجھے پتہ چل جائے یہ کیسے لوگ معلوم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب, جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں, نظر نہ آنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں, ایک ہوتے ہیں عیوب ایک ہوتے ہیں غیوب, بس ایک نقطے کا فرق ہے عیوب اور غیوب. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو غیب کی باتیں ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا تھا, ہم واقعات پڑھتے ہیں, صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے, بعد میں اولیاء کے واقعات میں ملتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ساریہ الجبل ساریہ الجبل, مشہور واقعہ ہے. کیا پتہ کیا ہوا, جنگ میں فوج میں بھیجا تھا, ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے, وہاں پر بھیجا اور وہاں پر ان کو انہوں نے دشمن پہ حملہ تو کر لیا, سامنے کوئی تھا نہیں, وہ ذرا مطمئن ہونے لگے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ منورہ میں ہیں, ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ساریہ رضی اللہ عنہ ان کا لشکر ایک جگہ ہے, پیچھے پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنے والا ہے. تو وہاں پر آواز دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ساریہ الجبل, دکھا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے, آواز بھی پہنچا دی, کرامات ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, صحیح واقعہ ہے. اب انہوں نے وہاں آواز دی ساریہ الجبل, انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آ رہی ہے یہاں پر کہاں سے, لیکن پہاڑ کو تو دیکھیں, پیچھے دیکھا اس طرف گئے تو وہاں کے دشمن چھپے ہوئے تھے, حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. جب واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ کچھ ایسا, کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیں آواز آئی تھی ساریہ الجبل, تو ہم نے وہاں دیکھا تو واقعی وہاں وہ دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, وہی تو بسا اوقات, یہ تو ایک مثال ہے, صحابہ میں بھی ملتی ہے لیکن وہاں ان کی مثالیں ان کے واقعات میں کم ملتی ہیں, اس طرح کی چیزیں بعد کے لوگوں میں پھر زیادہ ملتی ہیں, اس میں بھی حکمتیں ہیں, اور پھر بعد کے دور میں اس کے بعد والے دور میں بالکل نہ ہونے کے برابر, بہت ہی کم ملتی ہیں ایسی مثالیں. تو ایسے حالات کے لحاظ سے, جیسے انسان میں صلاحیت اس کے لحاظ سے ایسے حالات بدلتے رہتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ تو غیب کی چیزیں ہو گئی نا, غیب کی چیزیں کبھی انسان کو نظر آ جاتی ہیں. تو غیب کی چیزیں انسان جو چھپی ہوئی چیزیں وہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ غیب کی چیزیں جو باہر جو ہو رہی ہیں ادھر ادھر چیزیں ہو رہی ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں جو خود انسان کے اندر برائیاں جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کو پہچاننے کی کوشش کرنا اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ باہر کی غیب کی چیزیں معلوم کرنے کی انسان کوشش کرتا رہے. اس لیے کہ اپنے عیب معلوم کرے گا تو عیب کو صحیح کرے گا, درست کرے گا, جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا وہ حاصل کرے گا. اور غیب کی چیزیں باہر کی معلوم کرے گا, فائدہ کیا ہوگا, اور فائدہ کیا بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ یہ ہوگا, اچھا دیکھو اب مجھے تو باہر کی چیزیں بھی معلوم ہونے لگیں, انسان اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے, اور یہی چیزیں جو انسان کو پھر گرا دیتی ہیں. انسان ان چیزوں کو ظاہر ہے یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے یہاں اس کو اگر کبھی کسی کو کوئی ایسی چیز, بلکہ خواب میں بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی تھیں جس سے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ انسان شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے گا, تو فرماتے ہیں ان خاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات کوئی اس طرح کے حالات پیش آنے لگتے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خط لکھا کرتا تھا, تو ایک صاحب تھے جن کے خط آیا کرتے تھے, حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں خط آیا کرتا تھا, ان کے بڑے اونچے حالات تھے. تو فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا ایک مرتبہ جب خط آیا, میں تو سمجھ رہا تھا اب ان کو اجازت ملے گی, اب ان کو اجازت ملے گی. ایک خط کے جواب میں حضرت سہارنپوری نے فرمایا اپنے تمام فرائض اور سنت موقعہ کے علاوہ تمام نفل اعمال چھوڑ دو, یعنی یہ جو چیزیں تمہیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ سے تمہیں یہ احساس ہونے لگ رہا ہے کہ اچھا اب مجھے تھوڑا کچھ کمال حاصل ہونے لگا ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ یہ چیزیں نظر نہ آئیں, تمہیں اپنے کمال کا احساس کہیں نہ ہو جائے, کہیں یہ چیز انسان کو عجب میں مبتلا کر کے کہیں بالکل گرا دے گی. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ اس طرف توجہ بھی نہ کرو. تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب, یہ کوشش کرنا کہ ہمارے اندر جو چھپے ہوئے عیوب ہیں وہ معلوم ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ جو غیب کی باتیں مختلف چیزیں ادھر ادھر دنیا میں ہو رہی ہیں وہ معلوم کرنے کی انسان کوشش کرے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, پتہ نہیں اگر موقع ملا تو کچھ اس میں سے پڑھیں گے. تو جو ہمارے حضرت نور اللہ منقدنہ نے مرتب فرمائے, مختلف جگہوں سے جمع فرمائے, کسی نے تھوڑے لکھے تھے کہ پھر کسی نے کچھ جمع کیے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بارے میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا کرو, میرے بارے میں اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ فلاں میں کہ حضرت میں یہ ہے یہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز میرے بارے میں اگر کوئی تنقید کرے تو مجھ سے چھپا کر نہ رکھا کرو, مجھے بتا دیا کرو, کیا پتہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو درست کرنا ہو تو میں درست کر لوں. یہ ان حضرات کی شان ہوتی تھی کہ کوئی شکایت کرے, ہمیں تو ہوتا نہیں اچھا یہ کیسے شکایت کر رہا ہے ان کے بارے میں, وہ فرماتے تھے نہیں کوئی بھی شکایت میرے بارے میں پہنچے ضرور مجھے بتا دیا کرو, کیا پتہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو درست کرنا پڑے اور ہم درست کر لیں. یہ ہمارے مشائخ کی شان ہوتی تھی کہ کوشش کرتے تھے کہیں سے معلوم ہو جائے، اپنے عیب معلوم ہو جائیں، تو اسی کو فرماتے ہیں عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا. عام ہے، یعنی چار طریقے ہوتے ہیں عیب معلوم کرنے کے جو عام طور سے لکھا ہوا ہے کتابوں میں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا کوئی ساتھی ہو جو اس کو بتا دیا کرے کہ دیکھو آپ یہ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ چلتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں ناراضگی ہو جائے گی. الا ہے کہ واقعی کوئی سچا طالب ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے تو پھر صحیح ہے، ورنہ عام طور پر اچھا بس ٹھیک ہے بہت بتا دیا اب نہیں بتانا. تو اگر کوئی ایسا دوست مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہی وقت ہے سیکھنے کا کہ انسان اپنی غلطیاں پکڑ لے. بہرحال ایک تو یہ کہ کوئی دوست اور ساتھی ہو جو انسان کو بتا دے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھے، اس کی یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، ہاں یہ میں اس طرح مجھے کرنا چاہیے، اس کی یہ چیز صحیح نہیں لگ رہی، اچھا یہ میں نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں میرے اندر تو نہیں ہے. تو دوسرے کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ تو نہیں کرنا، لیکن دوسرے کی کوئی چیز غیر مناسب لگے تو یہ دیکھیں میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے. من وعظ بغیر ہی، دوسرے کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کرے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہی جیسے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی شکایت کرتا ہے، غیر مخالفین جو ہوتے ہیں وہ کوئی بات کہتے ہیں تو مخالفین کی باتوں کو بھی اس نظر سے سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ واقعی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کوئی غلطی ہمارے اندر ہو تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور یہی ہمارے یہ تعلیم تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم تھی کہ کسی کو کوئی چیز ہو بتا دیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، اور اس میں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ مشہور نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان کا دبدبہ، ان کا زور اور قوت بھی مشہور ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور تھا کہ وقافا عند کتاب اللہ. کسی نے کوئی غلطی بتا دی اور کوئی حدیث یا قرآن کی آیت پیش کر دی، اس کی مثالیں تو بہت ملیں گی احادیث میں، ان کی سیرت میں، ان کے حالات میں، کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی بس ٹھیک ہے فوراً قبول کر لی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کوئی مجھے بتانے والا نہ ملے. چاہے کبھی سامنے والے کی بات صحیح نہیں ہوتی تھی لیکن نہیں ٹھیک ہے غلطی بتانے کی کوشش کی، بس ٹھیک ہے تو اس کو حق ہے بتانے کا، یعنی تاکہ لوگ بتائیں، اور ایسا نہ ہو کہ میں غلط کروں، اس لیے کہ حساب تو دینا ہے، یا تو لوگ بتا دیں غلطی یا پھر آخرت میں جا کر حساب ہوگا. تو ان حضرات کی تعلیم یہی تھی کہ نہیں، اگر کوئی تنقید کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اس کو اس نظر سے دیکھو کہ واقعی ہو سکتا ہے ہمارے اندر غلطی ہو اور یہ انسان کی اپنی اصلاح کی صورت ہو جائے گی. تو یا تو کوئی ساتھی ہو جو بتا دیں، یا دوسروں کو دیکھ کر انسان سمجھ لے، یا پھر یہ کہ کوئی مخالف اور دشمن ہو جو مخالفت میں ہماری شکایتیں کرے تو اس میں سے انسان دیکھ لے کہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر غلط ہے، یا پھر انسان کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور اس کے حوالے کر دے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہو تو بتا دی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اپنے باطنی عیوب کو پہچاننے کی کوشش کرنا وہ بہتر ہے، اس سے کہ ادھر ادھر کی غیب کی باتیں معلوم کرنے کی انسان کوشش کرے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.